أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا. إنها ساءت مستقرا. ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آمنت بالله صدق الله العظيم. الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے اور بے شک یہ جہنم برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63، 64، 65، 66 اور آیت نمبر 67 ہے. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا بیان الحمدللہ گزشتہ ہفتے ہوا تھا، اور پہلی آیت کے اندر خلاصہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اللہ کی اور اللہ تعالی کے خاص بندوں کی چار صفات ذکر فرمائی ہیں. پہلی آیت کے اندر چار صفات ذکر کی گئیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بندے ہوتے ہیں. دوسری صفت یہ ذکر کی گئی تھی کہ وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر صفت رحمت غالب ہوتی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہوئی ہے، اسی طرح بندے رحمان کے جو خاص بندے ہیں یعنی اولیاء اللہ، تو ان کے اندر بھی صفت رحمت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے. تیسری صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ زمین کے اوپر اطمینان سے چلتے ہیں، یعنی ان کا چلنا نہ تو بہت اترا کر ہوتا ہے، نہ بہت ہی ریا اور دکھاوے کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں. اور اس کی تفسیر گزشتہ ہفتے عرض کی گئی تھی کہ وقصد فی مشیق سورہ لقمان کی آیت کے مطابق کہ اپنی چال کے اندر اعتدال اختیار کرو تو گویا ان کی چال معتدل ہوتی ہے. چوتھی صفت یہ ذکر کی گئی تھی کہ وہ اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں, ان کی گفتگو انتہائی شائستہ ہوتی ہے, تہذیب پر مبنی ہوتی ہے, یہاں تک کہ جاہل بدتمیز لوگ بھی اگر ان سے نازیبا یا ناشائستہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ جواب میں بد تہذیبی کی بات نہیں کرتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں یا یہ کہ سلام کہہ کر اپنا راستہ لے لیتے ہیں, بحث مباحثے سے پرہیز کرتے ہیں. اب آج جو آیتیں آگے کی ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو گویا یہ پانچویں صفت ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اتنا قوی ہوتا ہے, اتنا قوی ہوتا ہے کہ رات جو تنہائی کا وقت ہے اس میں ان کی اس خلوت میں ان کی جلوت مع اللہ ہوتی ہے, خلوت میں جلوت ہوتی ہے لیکن وہ خلوت جلوت مع اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, اور ان کی رات کا اکثر حصہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ گزرتا ہے, کبھی سجدے میں, کبھی قیام میں, اور کبھی اس کی تیاری میں. تو فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. بات یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنے کے, اسی لیے بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان رات گزارے, اور بیت جو ہے چھوٹے کمرے کو بھی کہتے ہیں کہ جس گھر میں جس کمرے میں آپ رات گزاریں تو وہ بیت ہے, اسی کو مبیت بھی کہتے ہیں یعنی رات گزارنے کی جگہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان کی جو رات گزرتی ہے اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے, قیام بھی ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم, اور وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما, اس حالت میں کہ وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اور قیام کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ وہ وصف ہے جو اولیاء اللہ کا خاص وصف ہے کہ رات میں وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو تہجد بھی کہا جاتا ہے. قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا, اور تہجد کا بھی مطلب تقریباً یہی ہے, لیکن بہت سارے علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ قیام اللیل تو رات کا قیام ہے, رات کی عبادت ہے چاہے کسی بھی وقت میں ہو, چنانچہ مغرب کے بعد بھی اگر آپ کوئی نماز پڑھیں گے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے, عشاء کے بعد کی آپ سنتیں پڑھیں گے یا کچھ نفلیں پڑھ لیں گے یا وتر پڑھیں گے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں گے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے. لیکن تہجد کا جو لفظ ہے وہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے ان نفلوں کے لیے یا اس عبادت کے لیے جو آدمی سونے کے بعد اٹھ کر کرتا ہے. آپ رات کو سو گئے, آخر شب میں آنکھ کھولی, آپ نے ہمت کی, وضو کیا, کھڑے ہو گئے, اللہ تعالی کی عبادت شروع کی, تو یہ ہے تہجد. تو یہ جو یبیتون لربہم سجدا وقیاما ہے یہ دونوں کو شامل ہے, یعنی قیام اللیل کو بھی شامل ہے اور تہجد کو بھی شامل ہے, قیام اللیل کو بھی شامل ہے اور تہجد کو بھی شامل ہے. اور یہ دونوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے ایک جگہ میں فرمایا کہ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہو جائیے، یعنی رات کو کھڑے رہیے اللہ تعالی کی عبادت میں، الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، پوری آگے تشریح کی گئی ہے اور تفسیر بیان کی گئی ہے. تو یہ ہے قیام اللیل، قم اللیل الا قلیلا. اور دوسری جگہ میں فرمایا گیا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں آپ تہجد کیجئے اور یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے. تو یہ اگر رات میں کسی وقت بھی کوئی نفلیں پڑھ لی جائیں تو وہ تو قیام اللیل میں داخل ہے، اور اگر آخر شب میں اٹھ کر آدمی سونے کے بعد اللہ تعالی کی عبادت کرے تو وہ تہجد کے اندر داخل ہے. اور ان دونوں کا مجموعہ وہ ہے جو قرآن مجید میں یہاں ذکر کیا گیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. اور اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے، بلکہ حضرت مفتی صاحب ہی نے نہیں بلکہ علامہ قرطبی، علامہ آلوسی، امام طبری اور دوسرے تمام مفسرین نے لکھا کہ رات میں جو بھی نماز پڑھی جائے وہ اس کے اندر داخل ہے. مغرب کے بعد آپ 6 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں، 6 رکعت نفل پڑھ لیں، یا 20 رکعت پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد سنتیں پڑھیں، یا عشاء کے بعد نفل نماز کوئی سی بھی پڑھیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے اللہ کے لیے سجدہ کیا، اللہ کے لیے قیام کیا. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد یا 2 زیادہ رکعتیں پڑھ لی، 2 یا اس سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ بات للہ ساجدا وقائما، تفسیر مزاری سے نقل کیا. اور ایک وہ روایت ہے جو بڑی کام کی ہے اور ہمیں اس پر خاص طور پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے اور یہاں بھی حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے نقل فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو وہ ایسا ہے جیسے ساری رات اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی. اب اتنی آسانی اللہ تعالی نے ہمارے دین میں رکھی ہے اور ہماری بخشش کا اتنا سامان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف یہ 2 کام کر لے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے ساری رات اللہ تعالی کی عبادت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، لیکن پھر اس سے بڑھ کے بہت درجات ہیں. چنانچہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ ساری رات آپ اللہ تعالی کی عبادت کیا کریں، اور سوائے تھوڑے سے وقت سونے کے آدھی رات یا اس سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کریں. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو گویا اصل حکم یہ تھا شروع میں کہ رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ نماز میں گزرنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی طریقے سے تہجد کا اہتمام فرماتے تھے. پھر آگے اللہ تعالی نے اس حکم میں تخفیف کی، چنانچہ سورۃ المزمل کے آخر میں پھر فرمایا گیا علیم انہ سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, کچھ اور لوگ ہوں گے جو زمین میں دن بھر چلتے پھرتے رہے ہوں گے اور اللہ کا رزق تلاش کرتے رہے ہوں گے, یعنی رزق حلال کے لیے ملازمت, محنت, تجارت اور زراعت کرتے رہے ہوں گے. تو دن بھر تھکنے کے بعد ساری رات عبادت کرنا یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرنا مشکل ہے. علیم انہ سیکون منکم مرضا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو دن میں اللہ کے لیے قتال کر رہے ہوں گے, جہاد کر رہے ہوں گے. تو جن لوگوں کے دن میں اتنے مشاغل ہوں ان کے لیے پھر ساری رات یا رات کے اکثر حصے میں عبادت کرنا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من, فقرؤوا ما تیسر من, تو جتنا تم سے آسان ہو سکے اتنا قرآن مجید پڑھ لیا کرو, یعنی نفلوں میں اور تہجد میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. بہرحال شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ رات کا اکثر حصہ آپ عبادت کیا کریں, پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ جتنا آپ کے بس میں ہو اتنا عبادت کیا کریں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 6 حصے کرتے تھے, 4 حصے میں آپ آرام فرماتے تھے اور 2 حصے میں عبادت کرتے تھے. اور اکثر اس طریقے سے کرتے تھے کہ رات کے 6 حصے کر کے 3 حصے آپ نے آرام فرمایا, پھر چوتھے اور پانچویں حصے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, پھر 6ٹے حصے میں پھر لیٹ جاتے تھے تاکہ فجر کی سے پہلے کچھ اور آرام کا موقع مل جائے. تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا, اور یہی طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ وہ رات کے تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے. وہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے اچھے اشعار بھی کہے ہیں, تو ان میں یہ بھی شعر بڑا ان کا زبردست کام کا ہے کہ عطار ہو رومی ہو, رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. عطار ہو رومی ہو, رازی ہو غزالی ہو, شیخ فرید الدین عطار ہوں یا مثنوی مولانا روم والے مولانا روم ہوں یا امام غزالی ہوں یا امام فخر الدین رازی ہوں, جس کو جو ملا ہے تہجد سے ملا ہے, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, کسی کو کچھ نہیں ملتا جب تک صبح کے وقت میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہ جوڑے. اس پر مجھے اپنے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے ملتان میں, اور میری بہت حاضری ہوئی ہے ان کی خدمت میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے بہت علم عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. تو وہ بھی رات کو اٹھتے تھے, اور ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار, میں میدان محشر میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا, اور میں ہر سوال کا ابھی جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ اپنی رحمت سے بس مجھے معاف فرما دیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور تمام اکابر اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کی جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی خاموشی سے اور چپکے سے. اب ہم لوگوں کو تو وہ عبادت زیادہ پسند آتی ہے جو سب کے سامنے ہو, تاکہ کچھ لوگوں پر بھی اثر پڑے, لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں, کوئی تعریف کریں, لیکن یہی اصل میں فساد کی جڑ ہے. اصل عبادت تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کی جائے بالکل خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں, جبکہ کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز حجرہ عائشہ میں پڑھتے تھے, اور آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوگا ساتھیوں نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب سجدے کا وقت آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے تھے تاکہ وہ اپنی ٹانگ یا جو جسم کا حصہ پیچھے کر لیں اور آپ آرام سے سجدہ کر سکیں۔ تو اتنی تنہائی، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں اٹھتی تھی، بعد میں پھر اٹھتی تھی اپنے وقت پر اور پھر تہجد پڑھتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ اور دیکھیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بالکل ساتھ ملی ہوئی تھی مسجد نبوی، حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی میں کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اب تو حجرہ عائشہ جو ہے وہ تو مسجد نبوی کے اندر ہی داخل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد نبوی گئے ہوں، حالانکہ مسجد نبوی میں ثواب جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 1000 ہے اور ایک روایت کے مطابق 50000 ہے، لیکن تہجد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا افضل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھی، آپ نے تہجد کی نماز کی کبھی جماعت نہیں کروائی، کبھی صحابہ کو آپ نے نہیں بلایا کہ بھئی آؤ تہجد کی نماز۔ اب تو لوگ، یار لوگ جو ہے نا، وہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت کر رہے ہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا اکیلے نماز پڑھنے میں، وہ تو کہتے ہیں ذرا گیدرنگ ہونی چاہیے، فنکشن ہونا چاہیے، تقریب ہونی چاہیے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں، تعریفیں کریں، کچھ جناب دودھ پلایا جائے، حلوہ کھلایا جائے، یہ سب ڈرامہ ہو تب ان کو مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزہ تو آتا ہے، وہ دنیا کا مزہ ہے، لیکن آخرت کی جو ثواب ہے وہ تو اسی وقت ملتا ہے جب آدمی بالکل تنہائی میں نفلی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہو اور وہ ہو، ایک ایک کے ساتھ اکیلا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو، عبادت کرے، تب اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے حجرہ عائشہ میں، اور تمام صحابہ جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے علماء کے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرض تو ادا کیے جائیں، فرائض تو ادا کیے جائیں مسجد کے اندر، کیونکہ یہی افضل ہے، اور اسی کی تاکید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جتنے نوافل ہیں وہ حتی الامکان لوگوں کے سامنے ادا کرنے کے بجائے گھر میں جا کر تنہائی اور خاموشی سے ادا کیے جائیں، الا یہ کہ یہ ڈر ہو کہ بھئی گھر جاؤں گا تو سنتیں چھوٹ جائیں گی، میں تو ایسی ڈیلا ڈالا آدمی ہوں، وہاں جا کے پتہ نہیں گھر والے کس کام میں لگا دیں گے، یا پتہ نہیں میں مزید عبادت نہ کر سکوں، تو اس وقت میں مسجد میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نفلی عبادت خاص طور پر تہجد کی جو نماز ہے وہ آدمی تنہائی میں پڑھے اور وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو۔ تو یہ تہجد ہے جس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات پر تمام مفسرین، محدثین، علماء، فقہا متفق ہیں کہ تمام نفلی عبادتوں میں، تمام نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد، جتنی نفل نمازیں ہیں ان میں افضل ترین جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور جس کو جو کچھ ملا ہے وہ تہجد کی برکت سے ملا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو ایک تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر تہجد میں بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے سجدے کا اور قیام کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں رکوع کا ذکر نہیں کیا، بلکہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حالانکہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس میں سجدہ بھی ہوگا، قیام بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، قعدہ اخیرہ بھی ہو، قعدہ بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن رکوع جو ہے وہ عام طور سے بہت طویل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے آپ کچھ ہی دیر تک رکوع کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکوع بہت لمبا کرنا صرف نماز کسوف میں ثابت ہے۔ صلاۃ الکسوف میں تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے رکوع کیا، اتنا لمبا رکوع تھا، اتنا لمبا رکوع تھا کہ تقریباً قیام کے برابر تھا، نحو من قیامہ۔ لیکن صلاۃ الکسوف کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں ان میں آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، آپ کا سجدہ لمبا ہوتا تھا. اسی لیے جب نفل نماز پڑھی جائے تو اس میں رکوع بھی بہت اطمینان سے کرنا چاہیے، اور اسی سے طمانینت فی الصلاۃ پیدا ہوتی ہے جو واجب ہے، لیکن زیادہ اہتمام کرنا چاہیے قیام کا اور سجدے کا. قیام کا اہتمام اس لیے کہ اس میں قرآن مجید پڑھا جائے گا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر لمبی قرات کرتے تھے، اور بڑی بڑی سورتیں آپ قیام میں پڑھ لیتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی آیت آپ نے لی، اسی کو بار بار دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، لیکن کم ہے ایسا. زیادہ تر یہ ہے کہ آپ لمبا قیام فرماتے تھے، اور اس میں قرات بھی بہت لمبی ہوتی تھی، لمبی لمبی سورتیں آپ پڑھتے تھے. تو ایک تو قیام، دوسرا سجدہ. اور سجدہ اس لیے کہ سب سے زیادہ آدمی اپنے رب کے جو قریب ہوتا ہے، یا اس کو اپنے رب کی جو قربت حاصل ہوتی ہے، وہ سجدے میں حاصل ہوتی ہے. اقرب ما یکون العبد، سب سے زیادہ قربت جو بندے کو اللہ تعالی سے حاصل ہوتی ہے، وہ سجدے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے. اور اسی لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سجدے میں آپ کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے. اسی لیے نفل نماز جب آدمی پڑھے تو قیام اس کا لمبا ہونا چاہیے. جو جو صورتیں اس کو یاد ہیں سب پڑھ لے. ایک ہی رکعت کے اندر بعض لوگوں کو صورتیں کم یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیا کریں بیچارے، تو وہ انہی صورتوں کو سارا پڑھ لیں، بلکہ انہی صورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ نوافل کے اندر یہ سب جائز ہے. اسی طرح نوافل کے اندر سجدے میں دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے سجدے میں بھی آدمی سبحان ربی الاعلی پڑھے تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ. اسی طرح سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، جو روایتیں آتی ہیں دعا کی، سجدے کی دعائیں، وہ پڑھے. اسی طرح جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ وغیرہ، یا ادعیہ معصورہ قرآن اور حدیث کی، وہ بھی سجدے میں بہت پڑھنی چاہیے. تو نفل نمازوں کے اندر آدمی کو سجدہ اور قیام. ہم لوگ تو زیادہ جو سے دعا کرتے ہیں عام طور سے نماز کے بعد کرتے ہیں، جو نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے، کرنی چاہیے دعا. تو الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. اور جب بھی جس وقت بھی آدمی دعا کرے تو وہ خیر ہی خیر ہے. لیکن عرب جو ہیں، وہ ان کو میں نے قریب سے دیکھا، تو عام طور سے وہ دعا کرتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اور قعدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اور قعدے کی حالت میں. اس لیے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم تو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. عرب اپنا بیٹھے لیٹے رہتے سجدے میں، لیٹے کیا رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اس کے اندر، اور اللہ تعالی سے مانگتے رہتے ہیں. اسی طرح قعدے میں ہم تو اپنا قعدہ کر کے اتحیات اور درود شریف پڑھ کے دو تین رٹی رٹائی دعائیں ہیں ہماری، تو وہ پڑھ کے اپنا سلام پھیر دیتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. لیکن عرب جو ہیں وہ قعدے میں تحیات اور درود شریف پر بیٹھے رہتے ہیں، اور اپنا دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنی تمام ادعیہ معصورہ اور ادعیہ مسنونہ. تو بہرحال نفل نمازوں کے اندر اللہ تعالی نے بڑی وسعت رکھی ہے، تو قیام بھی اس میں تفصیلی اور لمبا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدے میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی یہ صفت ذکر کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اور جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ مغرب کے بعد کی نفلیں پڑھی جائیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، عشاء کے بعد کی سنتیں اور نفلیں پڑھی جائیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، رات کو آدمی سونے سے پہلے جو اذکار مسنونہ یا ادعیہ وغیرہ پڑھے وہ بھی اس میں داخل ہے، بلکہ ہمارے شیخ حجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو تہجد میں اٹھتا ہوں، اکثر 2:30 بجے وہ اٹھ جاتے تھے سردی گرمی، اور اٹھ کر فرماتے ہیں کہ میں دن بھر، مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں دن میں چائے نہیں پیتا لیکن میں اس وقت چائے بناتا ہوں، خود چائے بناتا ہوں چائے پیتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے تقریباً چائے میں اور وضو وغیرہ میں 1/4 گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ میں پریشان نہیں ہوتا، یہ 1/4 گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1/4 گھنٹہ جو ہے یہ نماز کی تیاری میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی تیاری میں یا نماز کے انتظار میں جو وقت خرچ ہو آدمی کو بالکل ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نماز کے اندر ہے، آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا، اب نیند بڑی سخت آ رہی ہے، اب اٹھ کے بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، تو شروع کر دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی آپ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ ان فی خلق السماوات والارض اور یہ آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر جا کر وضو کرتے تھے، پھر نماز تہجد شروع کرتے تھے، تو حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کافی دیر لگتی ہے تہجد کی تیاری میں، لیکن الحمدللہ مجھے کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی نماز کی تیاری کے لیے ہے، تو اگر آدمی نماز کی تیاری کے لیے کوئی وضو کر رہا ہے، غسل خانے جا رہا ہے، یہ بھی تہجد ہی کا حصہ ہے، بلکہ اگر آدمی اس نیت سے سوئے، دائیں کروٹ پر آپ سو گئے اس نیت سے کہ بھئی رات کو ذرا سو جاؤں تاکہ جلدی سو جاؤں تاکہ اطمینان سے نیند پوری ہو جائے اور آخر شب میں میری آنکھ کھل جائے، تو یہ جو سونا ہے آپ کا 6 گھنٹے کا یہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ جو 6 گھنٹے آپ سوئے ہیں تو یہ تو اس لیے سوئے ہیں تاکہ آخر شب میں تہجد میں اٹھ سکیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر یا تو آپ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، اور تہجد پڑھ لیں گے تو پھر فجر کی نماز آپ غائب کر دیں گے، اس پر مجھے قصہ یاد آ گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک صحابی تھے حضرت سلمان ابن ابی حسمہ، صحابی تھے یا تابعی مجھے شبہ ہو رہا ہے، تو وہ موجود نہیں ہیں، عام طور سے وہ بالکل قریب ہوتے تھے، دیکھا موجود نہیں ہیں تو سمجھے کہ بھئی آج وہ نوجوان نہیں آئے تو پتہ نہیں شاید کوئی طبیعت خراب ہوگی، تو ان کے گھر تشریف لے گئے کہ آج سلمان نہیں آئے، سلمان ابن ابی حسمہ، تو ان کی والدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین وہ رات کو تہجد پڑھتے رہے بہت لمبی، اور تہجد پڑھنے کی وجہ سے فجر کے وقت میں ان کی آنکھ نہیں کھل سکی، سو گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر ساری رات سوتا رہوں اور صبح کو نماز فجر با جماعت ادا کروں یہ مجھے بہتر ہے اس سے کہ میں ساری رات جاگتا رہوں اور صبح کو سو جاؤں، اس لیے کہ اصل چیز تو فرض نماز ہے، تو اگر آدمی فرض نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے تو ایسی تہجد جو ہے یہ مانع بن جائے گی فرائض کی ادائیگی سے، وہ مناسب نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آدمی تہجد کی نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے، مردوں کے لیے حکم بتا رہا ہوں، عورتوں کے لیے تو خیر اول وقت میں نماز پڑھ کے سو جائیں ان کے لیے گنجائش ہے، تو بہرحال سونا اگر اس نیت سے ہو کہ میں رات کے آخر شب میں اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا اور پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کروں گا، تو یہ سونا بھی عبادت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے کافی لمبی، اور پھر اس کے بعد فجر سے کچھ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، اور کبھی فجر کی دو سنت پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے، آپ کو آواز دیتے تھے، پھر آپ اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اپنے آپ کو آرام سے رکھنا اور بقدر حاجت نیند پوری کر لینا، یہ بھی دین کے کا حصہ ہے اور عبادت میں داخل ہے۔ اسی لیے کئی علماء کے نزدیک تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی مستحب ہے۔ اس پر مجھے اپنے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ ان کے زمانے میں وہ غیر مقلد تھے، تو وہ مسجد میں آتے تھے اور آ کے دو سنت جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے جو دو سنت پڑھی جاتی ہے وہ دو سنت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد مسجد ہی میں لیٹ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ نے سبق میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے چھ حصوں میں سے دو حصے جو ہیں وہ تہجد میں پڑھتے تھے، اور پھر تھک کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، اور آپ کی جو نیند تھی وہ ناقض وضو نہیں تھی، اور پھر آپ اٹھ کر جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ جو غیر مقلد ہیں یہ ساری رات سوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آ کے دو رکعت سنت ادا کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، یہ تو اتباع سنت ہے، لیکن ساری رات سوتے رہو اور پھر دو سنت پڑھ کے پھر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، تو یہ کون سا اتباع سنت ہوا؟ یہ تو اپنی مرضی کا اتباع سنت ہوا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، بات یہ چل رہی ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر رات کا قیام لازم ہے، تم رات کے قیام کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ دنیا میں آئے ہیں سب کا یہی طریقہ تھا، وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کے صحابہ کا یہی طریقہ رہا کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اسی سے تمہیں تمہارے پروردگار کا قرب نصیب ہوگا، تمہیں اپنے پروردگار کا قرب نصیب ہوگا۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اسی سے تمہاری برائیاں ختم ہوں گی۔ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور اسی سے تمہارے گناہ ختم ہوں گے۔ تو یہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، یعنی دور کر دیجئے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی بری جگہ ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل اللہ کا اور عباد الرحمن کا حال نقل کیا کہ یہ لوگ ساری رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ رات کا اکثر حصہ سجدہ اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ساری رات ہی ان کو سجدے اور قیام کی فکر رہتی ہے، سوتے بھی ہیں تو اس فکر کے ساتھ سوتے ہیں کہ بھئی اٹھ کر سجدہ کرنا ہے اور قیام کرنا ہے، تو ساری رات تو ان کی اس حالت میں گزرتی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اپنے پروردگار سے معافی مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے، یعنی ایسا چمٹ جاتا ہے اللہ پناہ میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کے دور کرنے پر قادر نہیں ہے. انہا ساعت مستقرن و مقاما, اور بے شک یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی بری جگہ ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ساری رات تہجد پڑھ کے صبح کو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے, اشارہ اس بات کی طرف کہ عبادت ان کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتی. ساری رات کا تہجد پڑھنے کے بعد بھی ان کے دل دماغ میں ادنا سا تکبر پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور صبح کو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الزاریات میں بھی آئی ہے. فرمایا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ یہ جو اہل جنت تھے یہ رات کو بہت کم ہی سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے, ساری رات عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے, رات کو بہت کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. اور مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو آپ ساتھیوں نے گلستہ میں پڑھا ہوگا. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا, نوجوان تھا, میرے والد بھی میرے ساتھ تھے, تو رات کے آخری حصے میں قافلہ رکا تو ہم سب اترے تو سب لوگ جو ہے تھکے ہوئے تھے, سب لیٹ گئے اور سو گئے. میرے والد کھڑے ہوئے, انہوں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز شروع کی. میں بھی کھڑا ہوا, میں نے بھی وضو کیا, تہجد کی نماز شروع کی. تہجد سے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ چنا خفتا ان کے گوئی کے مردہ ان, کہ ابا جی یہ سب لوگ تو اس طرح سوئے پڑے ہیں جیسا کہ مردہ لوگ ہو گئے ہیں, ان کو کچھ ہوش نہیں ہے اللہ کی عبادت کی. چنا خفتا ان کے گوئی کے مردہ ان, اس طرح سوئے پڑے ہیں جیسے مردہ لوگ لیٹے ہوتے ہیں. باپ نے کہا اے جان پدر تو نیز اگر بخفتی بہ ازا کے در پوستی نے خلق افتی, اے جان پدر تو بھی اگر سو جاتا تو یہ بہتر تھا اس بات سے کہ تو ان کی برائیاں کر رہا ہے. ساری رات عبادت کر کے اگر گردن اکڑ گئی تو سمجھ لو کہ آپ کا کام خراب ہو گیا. اگر تہجد پڑھ کے آپ کے دل دماغ میں تکبر آ گیا کہ ہم چما ڈنگرے نیس, ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے لاہور میں حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی مدظ اللہ العالی, تو فارسی میں کہا جاتا ہے ہم چما دیگرے نیست, کہ جو متکبر آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم جیسا تو کوئی نہیں ہے, تو وہ اس کو بدل کے کہا کرتے تھے ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پنجابی کا لفظ ہے اور ڈنگر کہتے ہیں مویشیوں کو. تو جو متکبر آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا جانور ہی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اگر آدمی تہجد پڑھ کے آدمی کی گردن اکڑ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھی گئی تھی, یہ دکھاوے کے لیے پڑھی گئی تھی, نیک لوگوں کو پر نیکی ظاہر کرنے کے لیے پڑھی گئی تھی, اس کے پیچھے کچھ گڑبڑ مقاصد ہیں. لیکن اگر آدمی نے رات کو تہجد پڑھی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی اور یہ کہا کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, معلوم ہوا کہ یہ آدمی عباد الرحمن میں سے ہے, عبادت بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیکن دل میں ادنا سا تکبر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. تو فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے, ان عذابها کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما, اور بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے. مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو جہاں آدمی کا مستقل ٹھکانہ ہو, اور مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو. تھوڑا سا فرق ہے کہ مستقر جو ہے وہ عام طور سے مستقل ہوتا ہے, اور مقام جو ہے وہ عارضی بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جہنم بہت بری چیز ہے, چاہے ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے ہو جیسے کافروں کے لیے ہوتی ہے, یا کچھ دنوں کے لیے ہو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے جیسا کہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن جہنم بہت بری چیز ہے, اس لیے جو رحمان کے بندے ہیں راتوں کو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن صبح کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے, کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے, اور جہنم ٹھکانے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے بہت بری چیز ہے. یہ تھوڑی آیتیں ہوں, انہی کا ترجمہ سن لیجئے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے. ان عذابها کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا ہے. انها ساءت مستقرا بمقاما, اور بے شک یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے. ٹھکانہ بھی برا اور رہنے کی جگہ بھی بری. اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے, اور تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں تکبر سے اور عجب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا بهدا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.